تفسير آيات نمبر 189 هو الذي خلقكم من نفس واحدة وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا من نفس واحدة اور یہ نفس واحدہ کون ہے حضرت آدم علیہ السلام جن کو ابو البشر کہا جاتا ہے ابو البشر یعنی تمام بشر کے یا انسانوں کے باپ یہ مضمون قرآن پاک میں کئی بار بیان ہوا ہے کہ ہمیں ایک جان سے پیدا کیا گیا سورۃ النساء کے شروع میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت آئی ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اسی ایک جان سے یا اسی نفس واحدہ سے اس کا جوڑا بنایا زوج سے مراد یہاں کون ہے حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم کو مرد کی شکل میں پیدا کیا اور حضرت حوا کو عورت کی شکل میں دونوں انسان ہیں لیکن دونوں کو مختلف طرح سے پیدا کیا ایک دوسرے کا جوڑ بنایا ایسا کیوں کیا وہ چاہتا تو ایک ہی طرح کا پیدا کر دیتا سب کو لیکن یہ بھی اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے یہاں اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا تاکہ وہ سکون پائے اس کی طرف یا اس کے آس پاس یا اس کے قریب اور پھر خاص طور پر یہ کہ منہا کی جو ضمیر ہے کہ اس میں سے یعنی انسان کا جوڑا انسان میں سے پیدا کیا اگر انسان کا جوڑا کسی دوسری مخلوق سے ہوتا تو وہ اس کے لیے باعث سکون نہ ہوتا سورۃ الروم کی آیت نمبر 21 میں بھی یہ مضمون بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے نفسوں سے یعنی انسانوں میں سے جوڑے پیدا کیے کیوں لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت اور شفقت پیدا کر دی یا تمہارے دلوں میں ڈال دی یعنی محض جوڑا ہی نہیں بنایا اس جوڑے کے بیچ میں ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن رکھی محبت رکھی سکون رکھا اور یہ قدرت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی آپ دیکھیں کہ انسان پتھر کی طرح یا کسی مادی چیز کی طرح نہیں ہے اب مثلا آپ دیکھیں کہ میرے ہاتھ میں یہ دو کارڈز پکڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے دو کو بھی آپ کیا کہتے ہیں دو کوئی بھی چیزیں باہم کیا کہلاتی ہیں پیر کہلاتی ہیں جوڑا کہلاتی ہیں لیکن اس جوڑے کے اندر کوئی آپس کی شفقت محبت کسی قسم کا کوئی تعلق کوئی احساسات کوئی جذبات ہے کوئی چیز نہیں لیکن جوڑا تو یہ بھی ہے تو انسان کے درمیان انسان کے لیے یہ جو محبت ڈال دی یہ جو جذبات ڈال دیے ایک حیرت انگیز چیز ہے یہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے یہ اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے اس کو پہچاننے کا ذریعہ اور سبب ہے یہ سب کچھ آٹومیٹیکلی خود بخود بائی چانس نہیں ہو گیا اس آیت سے ایک بات اور بھی پتہ چل رہی ہے کہ ازدواجی زندگی کے جتنے بھی حقوق و فرائض ہیں دونوں کی ذمہ داریاں ہیں اور دونوں کو ایک خاص ڈسپلن میں جو پابند کیا گیا ہے ان سب کا بھی مقصد کیا ہے دراصل کہ ایک پرسکون زندگی وجود میں آئے یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں حیوانوں کی طرح نہیں چھوڑ دیا کہ محض وقتی جذبات کی تسکین کی جائے بلکہ اس رشتے کو جو قائم کیا تو مضبوط بنیادوں پر اور عقل سمجھ دے کر اس کے جو مقاصد بیان کیے گئے وہ کیا ہے؟ کہ انسان اس قرآن عرض پر ایک پرسکون زندگی بسر کرے. فلما تغشاها، پھر اگلی نشانی کیا؟ کہ دونوں کو ایک دوسرے کا اتنا بہترین میچ بنایا کہ ان دونوں سے آگے نسل انسانی چلائی. مثلاً پھر وہی کارڈ کی مثال دوں گی کہ کارڈ کے جوڑے سے تو کوئی نسل نہیں چلتی، وہ چاہتا تو ہمیں بھی ایسی کاغذ یا پتھر کی طرح بنا دیتا، لیکن انسانوں سے کس طرح انسان بنائے، یہ بھی ایک حیرت انگیز بات ہے. فلما، تو جب، تغشاها، اس نے ڈھانپ لیا اس کو، یعنی مرد نے عورت کو، حملت، اس نے بوجھ اٹھا لیا، حملن، بوجھ، خفیفن، ہلکا سا، یعنی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو ابتدا میں حمل بہت ہلکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ نطفے سے علقہ، علقہ سے مضغہ تک ایک وقت لگتا ہے اس سارے پروسیس میں، اس دوران وہ سب کچھ بہت ہلکا ہوتا ہے. فمرت بھی، پھر وہ چلی ساتھ اس کے، یعنی اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی، سارے کام کاج کرتی رہی. یہ بھی آپ دیکھیں کہ کتنی حیرت انگیز بات ہے کہ ایک عورت کے پیٹ میں اس کے وجود سے الگ ایک نئی چیز آئے اور پھر اس کا وجود اس کو قبول کر لے اور اسے سنبھال لے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ چلے پھرے، کھائے پیئے، اٹھے بیٹھے، دوڑے بھاگے، سوئے جاگے، سب کام کاج کرے اور وہ حمل جو ہے وہ اپنے طریقے پر بڑھتا رہے. بچے کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ماں سیدھی لیتی ہے یا سائڈ پر لیتی ہے یا سیدھی کھڑی ہے یا رکوع کی حالت میں ہے یا سجدے کی حالت میں ہے. ماں کی سارے پوزیشنز کے بدلنے کے باوجود بچے کی گروتھ ہوتی چلی جاتی ہے. کیا یہ اللہ کی ایک نشانی نہیں؟ فلما اسقلت، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ بوجھل ہو جاتی. پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو جو ہی بوجھل ہوتی ہے حمل ظاہر ہو جاتا ہے، پہلے تو پتہ بھی نہیں چلتا، خود اس کو خبر نہ تھی کہ اس کے جسم میں کیا تبدیلی ہو چکی. پھر جب بچے نے اندر حرکت کرنا شروع کی اور انہیں احساس ہوا کہ اب ایک نئی جان وجود میں آ گئی ہے تو دونوں کو کچھ اندیشے لاحق ہوئے، فکر اور پریشانی ہوئی کہ معلوم نہیں یہ بچہ کیسا ہوگا. لہذا دعوا اللہ، یہ اصل میں تھا دعوا، دونوں دعائیں کرنے لگے، یعنی ماں اور باپ دونوں ہی اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے. ربہما، جو ان دونوں کا رب ہے. کیا دعائیں؟ لئن آتیتنا، البتہ اگر دیا تو نے ہم کو، صالحا، صحیح سلامت. یہاں نیک بچہ نہیں بلکہ صالح سے مراد درست، تندرست، صحیح سلامت، کیونکہ اس حالت میں ماں باپ میں سے ہر ایک کو، اور یہ قدرتی سی بات ہے، ہر کپل کو، ہر ماں کو یہ فکر ضرور گزرتی ہے کہ پتہ نہیں کیسا بچہ پیدا ہوگا، لڑکی ہوگی، لڑکا ہوگا، اس کے ہاتھ پاؤں کیسے ہوں گے، اس کے عضو صحیح سلامت ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ خوف اور اندیشہ ہر جوڑے کے اندر پایا جاتا ہے، اسی چیز کے لیے وہ فکر مند ہوتا ہے. لئن آتیتنا صالحا، اگر تو نے ہمیں صحیح بچہ دے دیا تو ہم کیا کریں گے؟ لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے، ضرور تیرا شکر ادا کریں گے. اب کیا ہوتا ہے؟ فلما آتاہما صالحا، پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ دے دیا، عطا کر دیا، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلا، دونوں نے بنا لیے، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، کیا بنا لیے؟ شرکا، شریک اور معبود، فیما، اس میں جو، آتاہما، اس نے عطا کیا تھا ان دونوں کو، یعنی اس بچے کے دینے کے معاملے میں وہ شرک کرنے لگے. پہلے ساری توقعات اور امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ تھی، خالق حقیقی سے وابستہ تھی، اب جب نعمت مل گئی تو اب ان کا دھیان بٹ گیا، اصل خالق کو بھول گئے. کیا کرنے لگے؟ شرک کرنے لگے. کیسے؟ کسی نے اعتقاداً شرک کیا، یعنی ان کے اعتقاد میں یا عقیدے میں یا ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ اولاد فلاں نے دی ہے، کسی زندہ یا مردہ نے. بعض نے عملی شرک شروع کر دیا کہ بچے کی پیدائش پر صدقہ خیرات اللہ کے نام پر کرنے کی بجائے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنے لگے، یا بچے کو کسی خاص جگہ پر لے جا کے ماتھا ٹکایا. یا بعض اوقات کیا کرتے ہیں کہ بچوں کو کسی خاص درگاہ میں چھوڑ آتے ہیں، یا ان کے سارے سر کے بال منڈا دیتے ہیں، ایک مخصوص حصہ بالوں کی لٹ کا چھوڑ دیا جاتا ہے، اور جب بچہ بڑا ہوتا ہے وہ لٹ کافی لمبی ہو جاتی ہے، تو پھر کسی خاص دربار پر لے جا کر کسی بزرگ کے نام پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور ان بالوں کو بھی کاٹتے ہیں. تو یہ عملی طور پر انہوں نے شرک کیا. یا پھر شرک کی ایک اور قسم کیا کرتے ہیں کہ بچہ تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے لیکن اس کا نام شرکیہ رکھ دیتے ہیں. کیا نام رکھتے ہیں؟ مثال کے طور پر امام بخش. کبھی غور کیا آپ نے کہ امام بخش کا مطلب کیا ہے؟ امام کا بخشا ہوا، یعنی کسی امام نے دیا. رسول بخش کیا معنی بنتا ہے؟ رسول کی بخشش. کبھی کہتے ہیں پیر بخش یا پیرا دیتا، یعنی فلاں پیر کا بخشا ہوا. عرب جاہلیت میں کیا نام رکھتے تھے؟ عبد شمس، سورج کا بندہ. بعض لوگ نام رکھتے ہیں بندہ علی، علی کا بندہ. اس کے علاوہ بھی کئی ایک نام ایسے ہیں جیسے محمد بخش نام رکھتے ہیں، بہت عام ہے، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ساری زندگی کو ان کا نام کیا ہے. تو بسا اوقات اس طرح کا شرک کرتے ہیں، یعنی پھر بھول جاتے ہیں کہ یہ اصل کمال کس کا تھا، یہ دین کس کی تھی، عطا کس کی تھی، بخشش کس کی تھی، کس نے اس حقیر سے کیڑے کو ایک مکمل انسان بنایا. اللہ تعالی چاہتا تو ایک انسان کی بجائے کوئی جانور بھی ماں کے پیٹ سے برآمد کر سکتا تھا، جسمانی نقائص کے ساتھ بھی بچہ پیدا ہو سکتا تھا. لیکن حیرت کی بات ہے کہ کس طرح شیطان ان کو اچھا لیتا ہے اور یہ شرک کرتے ہیں. کہ یہاں پھر اولاد کے معاملے میں شرک کی کتنی قسمیں ہو گئی؟ عقیدے میں شرک، کہ یہ سوچ رکھنا کہ فلاں بزرگ نے یہ بچہ دیا ہے. اور شاید میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ بات میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے خاتون کے منہ سے، کہ یہ میرا بچہ فلاں پیر صاحب کی دین ہے. بعض اوقات عملی شرک کرتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد شکرانہ اللہ کے نام پر صدقے کی شکل میں دینے کی بجائے کسی پیر یا بزرگ یا جاہلیت میں بتوں کے نام پہ دیتے تھے. اور تیسری شکل کیا؟ ناموں میں شرک کرتے ہیں. اس ساری حرکت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ، اللہ تو بہت بلند ہے ان سب باتوں سے جو وہ شرک کر رہے ہیں، ان کے سب شریکوں سے اللہ بے نیاز ہے، بہت عالی مقام ہے، بے حد بلند ہے. پھر سوال فرماتے ایشرکون ما لا یخلق شیئاً، کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان کو جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے؟ ما لا یخلق شیئاً، یعنی بچہ تو خدا نے تخلیق کیا تھا، انہوں نے سارا کمال کریڈٹ کسی اور کو دے دیا، اور جس کو دیا ذرا سوچیں انہوں نے اور کیا بنایا ہے، وہ کیا بنا سکتے ہیں، وہ کس چیز کو پیدا کرنے پہ قادر ہے؟ خواہ وہ بتوں کا نام لیتے ہیں یا سورج کا لیتے ہیں یا کسی انسان کا لیتے ہیں کہ وہ دینے والا ہے، تو کبھی سوچیں تو انہوں نے اور کیا بنایا؟ سورج نے آج تک کیا کچھ بنایا، کیا تخلیق کیا؟ زمین بنائی، آسمان بنایا، اور اگر اس نے کچھ بنایا ہوتا تو خود بےچارا کیوں گھومتا ہی چلا جاتا ہے ایک خاص سرکل میں، کہیں رک کیوں نہ جاتا، غروب کیوں ہوتا؟ اسی طرح انسان بھی اگر کچھ پیدا کر سکتے، کچھ دینے پہ قادر ہوتے تو دنیا میں کوئی بھی محروم نہ ہوتا، ہر شخص کسی نہ کسی انسان کا سہارا لے کے اولاد پیدا کر لیتا. پھر ابھی تک دنیا میں بے شمار لوگ بے اولاد کیوں باقی ہیں؟ پھر یہ کہ انہوں نے اور کیا بنایا ہے، کس چیز کو تخلیق کیا ہے؟ کچھ بھی تو کرنے والے نہیں، اور اگر وہ کچھ کر سکتے ہوتے، اگر وہ زندگی دینے پہ قادر ہوتے تو خود غروب کیوں ہوتے، خود فوت کیوں ہوتے؟ جیسے سورج غروب ہو کے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح انسان بھی فوت ہو کر زمین میں اتر جاتے ہیں، غروب ہو جاتے ہیں زندگی کے سٹیج سے. وَهُمْ يُخْلَقُونَ، اور وہ پیدا کیے جاتے ہیں، وہ بنانا تو درکنار خود بنائے جاتے ہیں. وَلَا يَسْتَطِعُونَ لَهُمْ نَصْرًا، اور وہ ان کے لیے کسی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، یعنی نہ پیدا کرتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں. وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ ہی وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اتنے کمزور ہیں. اور ان کا حال یہ ہے کہ وَإِن تَدْعُوهُمْ، اور اگر تم ان کو پکارو، کس لیے پکارا؟ إِلَى الْهُدَى، ہدایت کی طرف، لَا يَتَّبِعُوكُمْ، وہ نہیں پیروی کریں گے تمہاری، یعنی تمہاری پکار کا کوئی جواب نہیں دیں گے. اگر ہم سے مراد معبود ہوں تو معبود کا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ عابد کو ہدایت دے، عابد کو عبادت کے طریقے سکھائے. لیکن یہاں تو حال یہ ہے کہ کچھ سنتے ہی نہیں، ہدایت کیا دیں گے تم کو؟ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے کہ ہم سے مراد عابد ہیں، یعنی یا تو ہم سے مراد معبود ہے، بت ہے، یا ہم سے مراد عابد ہے. اگر معبود مانا لیا جائے تو مراد یہ ہے کہ وہ تو کچھ کرنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، وہ تو کسی کو ہدایت دے نہیں سکتے، راہ دکھائی نہیں سکتے. اور اگر عابد لیا جائے تو مراد کیا ہے کہ یہ اپنے معبودوں کی عقیدت میں اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ اگر تم ان کو صحیح رستے کی طرف بلاؤ بھی، لا یتبعوکم، وہ تمہاری بات سنیں گے ہی نہیں، تمہارے کہنے پہ چلیں گے ہی نہیں. سواؤن علیکم، برابر ہے تم پر، ادعوتموہم، خواہ تم ان کو پکارو، ام انتم صامتون، یا تم چپ رہو. ان کو پکارنا یا نہ پکارنا، خاموش رہنا، دونوں ہی برابر ہیں. تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جھوٹے معبودوں کی کمزوریاں کیا ہیں؟ نمبر ایک، کچھ پیدا نہیں کر سکتے. نمبر دو، خود پیدا کیے جاتے ہیں، مخلوق ہیں. نمبر تین، کسی کی مدد نہیں کر سکتے. نمبر چار، اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے. نمبر پانچ، کسی کی پکار پر کچھ سنتے نہیں، کوئی ایکشن نہیں لے سکتے. تو جو سن ہی نہ سکتا، کچھ بنا ہی نہ سکتا، مدد ہی نہ کر سکتا، پھر وہ معبود کیسے ہو گیا، خالق کیسے ہو گیا؟ کیونکہ خالق کے لیے یعنی معبود کے لیے تو شرط ہے. کیا شرط ہے؟ کہ وہ نمبر ایک خالق ہو، پیدا کر سکتا ہو، نمبر دو سن سکتا ہو، مدد کر سکتا ہو، حاجت روائی کر سکتا ہو. یہ تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. مثلا آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے کہ وہ ہماری مدد کرتا ہے، ہماری مشکلات آسان کرتا ہے. نمبر تین یہ کہ اس نے ہمیں ہدایت دی، زندگی گزارنے کا راستہ دیا ہے. ہمارا دعویٰ ہے کہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے، کتاب ہدایت. کیا لات عزا منات نے بھی کوئی کتاب بھیجی؟ کوئی بھیجی تھی مشرقین عرب کے لیے کوئی ہدایت اور رہنمائی کی کتاب، کوئی راہ دکھائی ہو، کوئی پیغمبر بھیجا انہوں نے؟ کچھ بھی نہیں کیا. یہ تو معبود کے فرائض میں سے ہے، یہ تو رب کی ذمہ داریوں میں سے ہے کہ وہ اپنی مخلوق کو راہ دکھائے، بنا بیٹھے اب کریں چاہیے. جسے عام انسانوں میں سے جب کوئی مشین بناتا ہے تو وہ بتاتا نا یہ مشین کیسے کام کرے گی، اسی کا فرض ہے وہ بتائے لوگوں کو مشین کیسے چلے گی. تو اب اگر ایک شخص مشین تو بنا لے، اس سے پوچھا نہیں کیوں بنائے، وہ کہ یہ مجھے نہیں پتا کیوں بنائی ہے، اور یہ کیا کرے گی، یہ بھی نہیں مجھے پتا یہ کیا کرے گی، اسے کیا کرنا چاہیے یہ بھی نہیں جانتا کیا کرنا چاہیے. یہ تو ایک مذاق کی بات ہے. اب جس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں سکھایا، اس نے ہمیں ہدایت دی، رہنمائی کی، وہی سب کچھ بتائے گا. اور ان کے بتوں میں تو اس میں سے کوئی کوالٹی بھی نہیں ہے. ان کا تو حال یہ ہے کہ تم ان کے سر پہ چیخو چلاؤ، ان کو کچھ پتہ نہیں، یا ان کے سامنے ان جیسے بت بن کے بیٹھ جاؤ، ان کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی ان کو اثر نہیں. تو لوگوں تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے؟ ایسے کمزور اور بے سہارا اور بے چارے لوگوں کو تم خدا بنا بیٹھے ہو. اب یہ ہے کہ سورت تو مکی ہے، اشارہ تو ہے مکہ کی حالت کی طرف ہے، لیکن اس کے بعد آج ہم اپنی حالت کو جب تک نہ دیکھیں تو پھر قرآن آج کے دور سے ریلیونٹ تو نہیں ہے نا. ہمارا جو دعویٰ ہے کہ قرآن ہر دور میں قابل عمل ہے یا کوئی نہیں؟ کیوں نہیں؟ اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے، اس لیے کہ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے لیے کتاب ہدایت ہے. اگر اس میں ہم آج کے دور کے لیے کوئی سبق نہیں پاتے یا ہماری زندگی میں اس سے کوئی رہنمائی نہیں ملتی تو پھر یہ دعویٰ درست نہیں. تو آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر انہوں نے پتھر کے بت بنا رکھے تھے اور ان سے اپنی ساری امیدیں وابستہ کی ہوئی تھی، ان کو اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھتے تھے، تو آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے کچھ کم نہیں، ان عقائد میں کچھ پیچھے نہیں. ہم بھی تو کچھ نیک بزرگ انسانوں سے یہی توقعات رکھتے ہیں کہ وہ رزق دیتے ہیں ہم کو، وہ اولاد دیتے ہیں، وہ مشکلات میں ہماری مدد کرتے ہیں، اور وہ ہمیں ہدایت دیتے ہیں، وہ ہماری پکار سنتے ہیں. بھلا کیسے؟ مثلا ابھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ بعض لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ اولاد دیتے ہیں. فرمایا وہ نہیں دے سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے، وہ کسی کو کیا دیں گے. جو اپنے بننے کے لیے کسی کا محتاج ہو، غور کرو اس بات پہ، جو اپنی پیدائش اپنے وجود کے لیے کسی اور کا محتاج ہو، جو ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو کمزوری کی حالت میں، وہ کچھ اور کیسے بنا سکتا ہے؟ کسی دوسرے کو اولاد کہاں سے دے سکتا ہے؟ جو اپنے بننے کے لیے محتاج تھا. تو کسی بھی پیر یا نیک بزرگ یا ولی یا کسی بھی انسان کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ دوسرے کو اولاد دینے کے قابل ہے، یہ تو عقل بھی نہیں مانتی. پھر آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بعض بزرگ جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں، اسی لیے ہم نے ان کا نام کیا رکھا ہوا ہے، مشکل کشا، حاجت روا وغیرہ وغیرہ، گنج بخش، دستگیر، ہاتھ پکڑ لینے والا. وہ کہتے ہیں وہ تو خود اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے. جتنے بھی بزرگان دین ہیں سب پہ موت آئی ہے نا، تبھی قبر میں آپ نے ڈالا ان کو، ورنہ تو قبر میں نہ جاتے. کسی زندہ انسان کو کیوں نہیں پکڑ کے چھوڑ آتے وہاں؟ جاتا ہے کوئی؟ مجھے اور آپ کو کوئی لے چلے جائیں گے؟ جب کوئی فوت ہوتا ہے تبھی اس کو قبر میں لے جایا جاتا ہے، یہ دنیا سے رشتہ کٹتا تبھی وہاں لے کے جاتے ہیں، جب کسی کو پتہ نہیں چلتا، اس کا بس نہیں چلتا۔ اور آپ دیکھیں کسی بھی نیک سے نیک بزرگ کو جب وہ فوت ہو تو دیکھ لیا کرے، جا کے پکارے ان کے سر پہ، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ وہ اپنے نہلانے کے لیے، کفن پہنانے کے لیے، قبر میں اتارے جانے کے لیے انسانوں کے محتاج ہوتے، انہیں کے مرید ان کو یہ سب خدمت دیتے، پھر وہ خالق کہاں سے ہو گئے؟ وہ تمہاری مدد کہاں سے کریں گے جب وہ اپنی مدد پہ قادر نہیں؟ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں یا غوث اعظم، غوث کس کو کہتے ہیں؟ فریاد سننے والا۔ تو غوث اعظم جو سب سے بڑی فریادیں سنتا، وہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہم نے انسانوں کو یہ لقب دے رکھے، یعنی ڈر بھی نہیں لگتا ہمیں۔ ایک تو غوث کہتے ہیں جس کا مطلب ہے فریاد سننے والا، اور پھر ساتھ اوپر سے اعظم کہہ کے اور ظلم کرتے ہیں کہ سب سے بڑا۔ سب سے بڑا کون ہے اصل میں؟ فریاد سننے والا اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی وہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ پھر وہ خضر علیہ السلام کے لیے کچھ ایسی ہی باتیں گھڑ رکھی ہیں کہ وہ آج بھی رستہ دکھاتے ہیں لوگوں کو اور ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں تم انہیں پکارو یا نہ پکارو، وہ کچھ بھی نہیں سنتے، لیکن ہم یہ سمجھنے کے لیے وہ سنتے ہیں۔ اسی لیے حالی مرحوم نے کہا تھا، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، جھکے آگ پر بہر سجدہ تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر۔ یعنی اگر کوئی آگ کو پوچھتا ہے یا ستاروں کو پوچھتا ہے یا کسی کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یا بتوں کی پوجا کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ سب کافر لوگ ہیں۔ مگر مومنوں پہ کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں۔ یعنی بعض اوقات نعتوں میں ایسے شعر ہوتے ہیں کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ تعالی یا اس سے بھی بڑھا کے پیش کرتے ہیں۔ اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ توحید میں کچھ خلل اس سے آئے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جائے۔ یعنی یہ سارے کام کر کے بھی ہم سچے پکے مومن ہیں، ہمارا کچھ نقصان نہیں کیونکہ ہم نے کلمہ پڑھ رکھا ہے۔